خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام قبول ہو. ہاں اپنی اپنی بائبل لے کر ہم کھڑے ہو کر خداوند کے کلام کی تلاوت کریں گے. یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا دسواں باب. یوحنا کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل اس کا دسواں باب ساتویں آیت سے ہم خداوند کا کلام پڑھیں گے. دسویں باب کی ساتویں آیت میں یوں لکھا ہے, پس یسوع نے ان سے پھر کہا, میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں. جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں, مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی. دروازہ میں ہوں, اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا. اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. تشریف رکھیے. ہم مسیحی ان دیکھے خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور ان دیکھے خدا کی عبادت کرتے ہیں, ان دیکھے خدا کی تعلیمات کی پیروی کرتے ہیں, اور جس کو ہم نے نہیں دیکھا اس سے ہم محبت بھی رکھتے ہیں, اور اس قدر محبت رکھتے ہیں یا محبت کی تعلیم پا چکے ہیں کہ اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے اس سے ہم محبت رکھتے ہیں, اور اس کے باوجود ہم نے اس خدا کو نہیں دیکھا ہے. ہم اس اندیکھے خدا پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ موجود ہے, وجود رکھتا ہے, اور وہ اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے, اور انسانوں کا خالق ہونے کی وجہ سے وہ انسانوں کے معاملات سے لا تعلق نہیں رہتا ہے, بلکہ اس کی ڈیوائن انٹروینشن, اس کی الہی مداخلت انسانی زندگیوں میں, خاندانوں میں اور قوموں اور قبیلوں میں ہوتی ہے. خدا جو حکمران ہے اور ہمارے تمام معاملات میں وہ دلچسپی بھی رکھتا ہے, ان میں وہ مداخلت بھی کرتا ہے. اس کی مداخلت اس طرح سے ہے کہ کہیں اگر ہم تنگ دست ہیں, اگر ہم تنگ دست پائے جاتے ہیں تو خدا کی الہی مداخلت کے سبب سے خدا اپنا ہاتھ بڑھا کر ہماری ضروریات پوری کرتا ہے. اگر ہم دشمنوں سے گھرے ہوئے ہوں اور بے بس ہوں اور ان کے سامنے ہمارا کوئی بس نہ چلے, تو خدا دشمن جو ہم سے طاقتور ہے اس سے بچانے کے لیے بھی اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے. اگر ہماری ترقی رکی ہو تو خدا ہمارے دشمنوں اور حاسدوں کو راستے سے ہٹا کر پروموشن یا سرفرازی یا ترقی دینے کے لیے بھی خدا اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے. اگر ہم حالات کے دلدل میں دھس رہے ہوں یا حالات کے سیلاب میں ہم بہہ رہے ہوں, مصیبتیں اور پریشانیاں ہمیں سیلاب کی طرح بہا رہی ہوں, تو اس سیلاب میں غرق ہو جانے سے پہلے خدا اوپر سے ہاتھ بڑھا کر ہمیں تھام لیتا ہے, نکال لیتا ہے. اگر کسی کو بھی ہمارے دکھوں کا پتہ نہ ہو اور ہم اپنے مسائل کے سبب سے دکھی ہوں, اندر سے ہم زخمی ہوں اور اوپر سے شاید ہم خوشحال اور شادمان نظر آئیں, لیکن وہ خدا جو ظاہر پر نہیں بلکہ دل پر نگاہ کرتا ہے, اگر آپ دکھ کے سبب سے آپ آنسو بہاتے ہیں اور آپ کے کوئی آنسو دیکھتا نہیں ہے, اور اگر دیکھتا ہے تو سخت دلی کے سبب سے کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے, تو خدا کی الہی مداخلت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ خدا ایسے دکھی لوگوں کے آنسو بھی پہنچتا ہے, اس کے باوجود وہ خدا ہمیں نظر نہیں آتا ہے. اس اندیکھے خدا کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے, رشتہ قائم کرنے کے لیے بائبل مقدس میں مختلف ذرائع ہیں جن کے استعمال کرنے کے نتیجے میں ہم خدا سے اپنا رابطہ قائم کر سکتے ہیں, ہم خدا کی پوشاک کا کنارہ چھو سکتے ہیں، ہم آسمان کو چھو سکتے ہیں مختلف طریقے خدا سے رابطہ کرنے کے، کمیونیکیٹ کرنے کے بائبل میں موجود. ان میں سے ایک طریقہ خدا کے حضور یا خدا کے مذبح پر قربانیاں چڑھانا ہے. جب لوگ ہدیہ جات، نذرانے، قربانیاں خدا کے حضور میں عہد عتیق کے دور میں چڑھاتے تھے تو مذبح پر اپنی قربانی چڑھانے کے ذریعے سے اندیکھے خدا کے ساتھ انسان کا رابطہ ہوتا تھا. جب کوئی شخص دعا روزے میں بیٹھ جاتا تھا تو اندیکھے خدا کے ساتھ وہ دعا روزے کے وسیلے سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے. جب کوئی شخص تنہائی میں شخصی طور پر یا جماعتی طور پر وہ خدا کی حمد کرتا ہے، اس کی پرستش کرتا ہے، گیت زبور گا کر وہ اس خدا کی جو ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے اس کی پرستش کرتا ہے، تو پرستش کے وسیلے سے بھی وہ پرستش جب بخور کی مانند خدا تک پہنچتی ہے تو خدا کے ساتھ انسان کا رابطہ ہوتا ہے. گنتی کی کتاب کے 10ویں باب میں لکھا ہے کہ جب تو اس دشمن سے گھرا ہو جو تجھے ستاتا ہو تو اس وقت تو سانس باندھ کر نرسنگا پھونکنا، اس صورت میں تیری آسمان پر یاد ہوگی، خدا کے حضور تیری یاد ہوگی، اور پھر تو اپنے دشمنوں سے کیا پائے گا؟ رہائی پائے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرستش کرنے کے وسیلے سے، اپنے ہدیہ جات اور نذرانے گزارنے کے وسیلے سے، اور خداون کے گن گانے، اس کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے وسیلے سے ہم خدا سے رابطہ قائم کرتے ہیں. ایک رابطے کا ذریعہ بائبل مقدس بھی ہے. جب ہم خدا کا محبت کا خط یا اس کا لو لیٹر ہم پڑھتے ہیں تو اندیکھا خدا اس کلام کی آیات کی تلاوت کرنے کے وسیلے سے، اس پر غور و خوض کرنے کے وسیلے سے بھی ہمارے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے. اور دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے محض بائبل کو پڑھتے پڑھتے خدا کی آواز کو سنا ہے. کئیوں نے بڑی بڑی نوکریاں چھوڑ دی ہیں، کاروبار چھوڑ دیے ہیں، گھر بار چھوڑ دیے ہیں، ان کی زندگی کی کایا پلٹ گئی ہے، خدا نے ان کو رویا دیا ہے، مکاشفہ دیا ہے، خدا نے ان کو ہدایت دی ہے، رہنمائی دی ہے، احکامات دیے ہیں، اور لوگوں نے خدا کے کلام کو پڑھتے پڑھتے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، انہوں نے خدا کی آواز کو سنا ہے اور انہوں نے خداوند کی مرضی کو پہچانا ہے اور اس کی پیروی انہوں نے کی ہے. تو مختلف طریقے ہیں خدا کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یا خدا کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے. اور ایک بڑا اچھا لفظ ہے بائبل کا، اور وہ ہے رسائی، انگریزی میں اس کہتے ہیں ایکسس، یعنی کسی جگہ کسی کی پہنچ ہونا، کسی جگہ کسی کی رسائی ہونا. ٹھیک ہے، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے میں جب پہلی دفعہ بائبل اسکول میں گیا انگلستان میں، تو میں کالج لائف میں سیاسیات کا اسٹوڈنٹ تھا، تو میں پہلے دنوں میں نے بہت لندن گھوما، سارا شہر گھوما، ادھر ادھر جو بھی میری دلچسپی کے مراکز تھے. تو جب میں بی اے میں پڑھتا تھا تو میں سیاسیات پڑھتا تھا، تو میرے دل میں بڑی خواہش تھی کہ میں کسی وقت برطانیہ کی پارلیمنٹ جہاں بیٹھتی ہے میں اس کے اندر جاؤں، جا کے دیکھوں وہاں کیا ہوتا ہے. تو میں وہاں چلا گیا، میں نے جا کے معلومات اکٹھی کی کہ یہاں اندر جانے کی اجازت ہے. انہوں نے کہا ضرور اجازت ہے، کب کب ہے؟ میں جا کر قطار میں لگ گیا. ایک دن میں برطانوی پارلیمنٹ کی جو وزٹنگ گیلری ہے اس میں جا کر میں بیٹھا. مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ ہم نے ہسٹری پڑھی تھی اور بہت سارے نام واقعات. پھر میں نے ایک دن سوچا کہ میں، ایک ہے ہاؤس آف کامنس اور ایک ہے ہاؤس آف لارڈس، تو ان کی جو ہاؤس آف کامن اور ہاؤس آف لارڈ دوسرے جو ان کا کہہ لیں پارلیمنٹ کا بالا ایوان ہے، ایک دفعہ میں اس کے اندر جا کر بیٹھا، میں نے ساری کاروائی سنی. گیلری میں بیٹھا ہوا تھا تو نیچے سارے وزیر اعظم دوسرے تیسرے، اس وقت شاید مائیکل فٹ ہوا کرتے تھے وزیر اعظم، تو وہ کر رہے تھے بات چیت، تو ساری کاروائی میں دیکھ رہا تھا. ایک چیز میرے ذہن میں آئی، میں نے کہا کہ ہم پاکستانی ہوتے ہوئے کبھی جرت نہیں کر سکتے، یا ہمارے لیے شاید ممکن نہ ہو کہ ہم اپنی اسمبلی میں جا کے ایک نظر اندر ہی جھانکے. तो ये मुल्क ऐसा है कि यहाँ पर 2 घंटे बैठे, 4 घंटे बैठे, सारा दिन बैठे, तो अपने मुल्क में हमारी रसाई, अपने मुल्क में हमारी रसाई नहीं है। लेकिन एक गैर मुल्क में, जो दुनिया का एक अहम तरीन मुल्क है, तो वहाँ तक रसाई एक बहुत बड़ा मेरे लिए भी एजाज़ था। लेकिन मैं ये नहीं आपको बता रहा कि मैं वहाँ बैठा हूँ या मैं गया हूँ। मुझे वहाँ से जो एक सच्चाई मैंने सीखी वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो मैंने ये सीखा, उस वक्त मैं बाइबल स्टूडेंट था, कि अगर किसी शख्स के किसी इसी इस तरह के अहम ऐवान में या अमारत में रसाई हो, तो वो बड़ा अपने लिए एक एज़ाज़ और फ़ख्र महसूस करता है। लेकिन उस शख्स के बात बारे में आप क्या कहेंगे जिसकी रसाई कादर मुतलक खुदा तक हो। इसलिए मैं रसाई के लफ्ज़ को बड़ा अहम समझता हूँ। हम अपनी पार्लियामेंट में जा सकें या ना जा सकें, हम अमेरिका की पार्लियामेंट और कांग्रेस में जा सकें ना जा सकें, वो हमारा हदफ नहीं है, ना ही इतनी बड़ी को फ़ख्र की बात है। खुदा को ऐसे हालात पैदा कर देता है, लोग जा सकते हैं। लेकिन ये मुझे बताएं कि क्या हर एक शख्स खुदा की अदालत में, खुदा के तख्त के सामने, खुदा तक हर एक आदमी की रसाई है? अब्रानियों के खत में लिखा है कि मसीह के बहाए हुए खून के सबब से हम सब की एक रूह में खुदा तक क्या है? रसाई। तो एक क्रिश्चियन का एक बड़ा कहले हक है, उसको एक शर्फ हासिल है कि वो खुदा तक रसाई हासिल कर सकता है, और अपनी कोशिश से नहीं, अपनी अच्छाई से नहीं, बल्कि खुदा ने उसके लिए दरवाज़ा खोला है। जैसे आयत आपके सामने पड़ी गई कि दरवाज़ा मैं हूँ, जो मुझसे दाखिल होगा वो निजात पाएगा, और खुदा के आसमानी महल में, खुदा के फजल के तख्त के सामने आया जाया करें। इसका मतलब ये हुआ, हर एक सच्चे मसीही को दिल की गहराई से खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि दुनिया के बड़े बड़े इंसान और बाख्तियार इंसान और बाख्तियार ताकतवर अदारे, वहां तक हमारी रसाई हो ना हो, हमारी रसाई ताकतवर तरीन खुदा जो कादर मुतलक है, हमारी रसाई उस खुदा तक है। और वो मेरे कहने से नहीं है, मेरे बताने से नहीं है, वो खुदावन यस्सु मसीह के कहने से और बयान करने से है। उसने कहा दरवाजा मैं हूं, जो मुझसे दाखिल होगा वो निजात पाएगा, और अंदर बाहर आया जाया करें। आम मसीही सिर्फ खुदावन के हजूर जाकर तौबा कर लेता है, और वो अपने गुनाहों की माफी हासिल कर लेता है, और वो निजात पाकर तो बस उस हद तक रहता है। जो अगला स्टेप है कि वो अंदर बाहर आया जाएगा, यानी उसको इजाजत है, उसको शरफ मिल गया है, उसको हक मिल गया है, उसको परमिट मिल गया है, उसको इजाजत मिल गई है कि वो जब चाहे वो खुदा की बारगाह में जा भी सकता है, जब चाहे वहां से आ भी सकता है। इसका मतलब है ही और शी हैज एक्सेस, उसको खुदा तक रसाई हासिल है। जिस आदमी की खुदा तक रसाई हासिल है, वो आदमी ढूंढे से नहीं मिल। और आज सुबह हम गुज़श्ता अतवार के पैगाम को आगे बढ़ाएंगे। पिछले अतवार हमने हिज़कील नबी के सहीफे के 22वें बाब में बनी इसराइल के बहुत से चीदा चीदा गुनाहों का जिक्र सुना, जिन गुनाहों में खूनरेजी, बुत परस्ती जो लालच के बराबर और जादूगरी के बराबर है, ये उनके गुनाह हैं। फिर ये कौम फसादी कौम मशहूर है, बदनाम भी है, माँ बाप को हकीर भी जानते हैं, परदेसियों पर भी जुल्म करते हैं, जिसको आज के दौर की हम किडनैपिंग कह सकते हैं, किसी का अगवा कर लेना, किसी को तवान वसूल करने की नीयत से, फिर चुगलखोरी है, और फिर और बहुत सारी बुराइयां हैं जो कौम में पाई जाती हैं। اور لوگ جنسی گناہوں میں کھوئے ہوئے ہیں اور اس طور سے خدا ان سے ناراض ہے. پڑوسی اپنے پڑوسی پر ظلم کرتا ہے اور لوگوں نے خدا کو فراموش کر دیا ہے. لوگ پیسے کے نفع کے فائدے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور خدا ان سے انتہائی ناراض ہے. اور خدا نے یہ حکم صادر فرما دیا ہے کہ خدا ان کو تباہ کر دے گا, خدا ان کی عدالت کر کے خدا ان کو ہلاک کر دے گا, ان کے گناہوں کی سزا ان کو دے گا. لیکن اس کے باوجود حزیکیل اس کے 22 باب کی 30 آیت میں لکھا ہے کہ میں نے ان میں تلاش کیا کہ کوئی آدمی مجھے مل جائے جو رخنا میں میرے سامنے کھڑا ہو اور میں ان لوگوں کو ہلاک نہ کروں. لیکن میں نے ان میں سے تلاش کی تو مجھے ایک آدمی بھی نہ ملا, اور اس ایک آدمی کے نہ ملنے کے نتیجے میں خدا کا قہر رک نہ سکا اور خدا نے اپنی قوم کو سزا دی. اگر کوئی آدمی مل جاتا جس کو ہم شفاعت کرنے والا کہتے ہیں یا انٹرسیسر کہتے ہیں, اگر کوئی شخص خدا کو مل جاتا تو بنی اسرائیل بہت بڑی تباہی سے بچ سکتے تھے. اس شخص کا نہ ملنا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ساری دنیا برائی میں اس طرح سے کھو جائے, خدا کو اس طرح سے ناراض کر لے, خدا سے اس طور سے دور ہو جائے, خدا سے کوئی تعلق نہ رکھ پائے اور اپنے گناہوں کے سبب سے اپنے آپ کو ریاکاری اور مکاری اور روایات اور رسومات کے پتوں میں چھپائے اور خدا کا سامنا کرنے کے لیے کوئی تیار نہ ہو. ایک شخص بھی نہ ملا, اور اگر ایک شخص مل جاتا تو قوم کے لیے کس قدر وہ باعث برکت بن سکتا تھا. ایک اور آیت ہم پڑھ کے اس سچائی کو آگے سیکھیں گے. ایوب کی کتاب کا 9 باب نکالیے. ایوب کی کتاب اس کا 9 باب, ایوب کی کتاب اس کا 9 باب نکالیے. ایک آیت ہم اس باب میں سے پڑھیں گے, بلکہ 2 آیات ہم پڑھتے ہیں, 32 اور 33 آیت. ایوب 9 باب 32 اور 33 آیت میں لکھا ہے, کیونکہ وہ میری طرح آدمی نہیں, خدا کے بارے میں بات کر رہا ہے ایوب, کیونکہ وہ میری طرح آدمی نہیں کہ میں اسے جواب دوں اور ہم عدالت میں باہم حاضر ہوں, ہمارے درمیان کوئی ثالث جو ہم دونوں پر ہاتھ رکھے. یہ جو ثالث ہے ایوب کا یہ کہنا, وہ دکھ میں ہے, مصیبت میں ہے, وہ سمجھتا ہے خدا میرے سے ناراض ہے, خدا مجھے سزا دے رہا ہے. ایک طرف حقائق یہ ہیں, گریبان میں جھانک کر دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے تو خدا کے خلاف کوئی ایسا گناہ نہیں کیا, پھر خدا میرے ساتھ یہ کیوں سب کچھ کر رہا ہے, بحث کر رہا ہے, جو جی میں آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے, وہ اپنے جذبات اور احساسات کا وہ اظہار کر رہا ہے, اور ساتھ ساتھ وہ ڈرتا بھی ہے. اس کو معلوم ہے کہ خدا کہ میں ایک بات کا بھی جواب نہیں دے سکوں گا, اگر وہ میری عدالت کرے گا تو میں اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکوں گا, اگر وہ میرے ساتھ بحث کرے گا تو میں اس کے ساتھ بحث نہیں کر سکوں گا. اس کو اپنی کم آئے گی کا بھی اعتراف ہے, خدا کی قدرت کی بھی اس کو پہچان ہے, لیکن جو اس کے حالات ہیں اس نے اس کے اندر ایک بڑی بکھلاہٹ پیدا کر دی ہے, اپ سیٹ ہو گیا ہے, اس کے ذہن میں ایک طرح کی بھگدڑ مچ گئی ہے کہ ایک طرف تو میں پورے طور پر خدا کی پیروی کرنا چاہتا ہوں اور کرتا بھی ہوں اور ہر چیز خدا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, پھر بھی میں دعا کرتا ہوں تو ایسے جیسے خدا موجود ہی نہیں ہے, خدا جواب ہی نہیں دیتا ہے, دشمن میرے اوپر غالب آ رہے ہیں. تو وہ اس طور سے وہ پریشان ہے, اور ہم جیسا انسان ہوتے ہوئے مایوسی کے عالم میں وہ کئی بہکی بہکی باتیں بھی کرتا ہے, شکوہ شکایت بھی کرتا ہے, لیکن اسی تناظر میں وہ کہتا ہے کیونکہ وہ میری طرح آدمی نہیں کہ میں اسے جواب دوں اور ہم عدالت میں باہم حاضر ہوں. کیونکہ عدالت میں باہم حاضر ہونے سے مراد یہ ہے کہ دو آدمی ایک جیسے کیا ہوں, قصوروار ہوں. دو آدمی مجرم ہوں قصوروار ہوں تو وہ عدالت میں باہم حاضر ہوں، لیکن خدا تو قصور نہیں کرتا ہے، نہ کر سکتا ہے، اس کی ذات تو پاک اور کامل ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم باہم عدالت میں نہیں کھڑے ہو سکتے، وہ تو جج ہے، وہ تو جج ہے، وہ تو ساری دنیا کا عدل کرتا ہے۔ تو ایک تشنگی اس کے اندر ہے، اور وہ یہ ہے ہمارے درمیان کوئی سالس ہے، مطلب کیا کہ میرے اور خدا کے درمیان کاش کوئی اور ایک درمیانی ہستی ہوتی جس کی تکمیل ہم بعد میں جا کر یسوع مسیح میں دیکھتے ہیں۔ تیموتھی کے خط میں لکھا ہے یسوع مسیح خدا اور انسان کے بیچ میں کیا ہے؟ درمیانی ہے۔ تو ہمارے درمیان کوئی سالس نہیں، سالس صلح کروانے والا، سالس رخنا میں کھڑا ہونے والا، سالس بچاؤ کروانے والا، سالس ایک غصے سے بھرے ہوئے شخص کو اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے والا، سالس کمزور کی حمایت کرنے والا کہ کوئی بات نہیں، کمزور ہے اس کو کچھ نہ کہیں، معاف کر دیں۔ اور آج مجھے خدا یسوع مسیح کی یہ مبارک بادی کی اہمیت اور اس کے معنی بھی یاد آتے ہیں، جب انہوں نے کہا مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں وہ خدا کے۔ ایک سوال میں یہاں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کلام سمجھانے کے لیے، کبھی زندگی میں آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے کسی کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں، ناراضگی ہے، جھگڑا ہے، تعلقات کشیدہ ہیں، اور آپ منہ سے نہ کہیں لیکن آپ کے دل میں یا ذہن میں ایک آواز اٹھے کہ کوئی اگر ہماری صلح کروا دے تو کتنا اچھا ہو؟ کبھی ہوا اس طرح کا تجربہ؟ بعض اوقات کسی سالس کے نہ ہونے کے سبب سے فیملی تباہ، آپ کے ارد گرد بہت ساری ازدواجی زندگیوں کی کشتیاں غرق ہو گئیں صرف بیچ میں سالس نہ ہونے کی، غصے میں، ناراضگی میں، تیش میں، زخموں سے چور، جس کے جو منہ میں آیا اس نے کہہ دیا، جو سمجھ میں آیا وہ قدم اٹھا لیا، کیونکہ بیچ میں سالس نہیں ہے کوئی۔ آپ میں سے جو بزرگ یہاں تشریف فرما ہے، ممکن ہے کہ کئی خاندانی معاملات میں صرف آپ کے حکمت سے بھرے ہونے اور سالس ہونے کی وجہ سے آپ نے کئی زندگیوں کو نقصان سے بچا لیا ہو، ایسا ممکن ہے؟ یقیناً ایسا ممکن ہے۔ جہاں کوئی سالس نہیں ہو، بھائیوں میں کوئی صلح کرانے والا نہیں ہوتا ہے، میاں بیوی کے مسائل کو جان کر اور ان کے راستے سے کانٹے چن کر کوئی نکالنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ ان کانٹوں پر ہی چلتے ہیں اور وہ کانٹے ایک دوسرے کو چبھوتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو زخمی کرتے رہتے ہیں، اور ان کے زخموں سے نسو اور ان کے زخموں سے خون بہتا رہتا ہے، اور ایسے لوگ ایک دکھی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایسے نہیں، خداوند یسوع مسیح نے سادہ الفاظ میں کہا وہ لوگ مبارک، وہ لوگ مبارک ہیں جو صلح کرواتے ہیں، لیکن صلح کروائے گا کون؟ جس کو کسی کی ہلاکت کا دکھ ہے، جس کو پرواہ نہیں، جس کو پرواہ نہیں، وہ اپنی ذات میں گم، وہ اپنے حالات میں گم، کوئی ہلاک ہو، کوئی نقصان اٹھائے، کوئی تباہ ہو، جس کو اس کی فکر نہیں، جس کے اندر درد نہیں، جس کو کسی کا بوجھ نہیں، جس کو کوئی شخص ہلاک ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وہ اس شخص کی آنکھیں اندھی ہیں اور وہ ایماندار ہونے کے سبب باوجود بھی کوتاہ نظر آئے، دور اندیش نہیں ہے، تھوڑی دور تک دیکھ۔ سالس کا ہونا، سالس کا ہونا دنیا کے سیاسی نظام میں، دنیا کے مذہبی نظام میں بہت ضروری ہے۔ سالس یسوع مسیح خدا اور انسان کے بیچ میں سالس ہے، درمیانی۔ اس نے باپ کے ساتھ گناہگار انسان جو خدا کا دشمن تھا، بیچ میں سالس بن کر اس نے پاک خدا کا ہاتھ لے کر جس گناہگار انسان پر خدا کا قہر تھا اور غضب تھا اور خدا ناراض تھا اور سزا دینا چاہتا تھا، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت، یسوع مسیح سالس بنا، درمیانی بنا، اور اس نے انسانوں کی صلح. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے لڑکے 8-10 سال کے لڑکے, میں نے کئی دفعہ یہ منظر دیکھا ہے, ایک لڑکا دوسرے کو مارا کوئی بھی نہیں چھڑواتا اور دوسرے لڑکے جو ہے وہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے ہیں. میں نے کئی لڑکوں کو چھڑایا, کئی دفعہ میں پیدل جا رہا ہوتا ہوں یہاں سے لائنیں کراس کرتے ہوئے, کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے لڑکا کو لڑکوں کو مارے دوسرے گھیر کے تو تماشا دیکھ رہے ہیں, اور میں ان کو کہتا ہوں کیوں ان کو چھڑاتے کیوں نہیں ہوں, اے انکل ان کو رہنے دیں. کیوں رہے؟ سالس جان بچا سکتا ہے, سالس نقصان سے بچا سکتا ہے, سالس کسی کے قہر اور کسی کے غضب سے غصے سے بچا سکتا ہے. ایک بچے کو اس کا باپ
مارا تھا اور باپ بڑا غصے والا, بچے کو باپ مار رہا تھا, بری طرح سے مار رہا تھا, غصے اور تیز سے بھرا ہوا. ماں بہت کہتی رہی کیوں آپ بچے کے پیچھے پڑ گئے ہیں, کیوں آپ اس طرح سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے آپ سمجھائیں اس کو لیکن آپ ایسے تو نہ کریں, بری طرح اس کو مارا. ماں سے نہ رہا گیا نا, کیونکہ اس کو درد تھی نا, وہ بچے کو باپ کے ہاتھوں جو بے ضبط ہے, جو اپنے غصے پہ کنٹرول ہی نہیں کر سکتا, کمزور باپ ہے, تو ماں برداشت نہیں کر سکی, ماں بیچ میں بچاؤ کروانے کے لیے آئی. باپ نے ہیل والی جوتی پکڑ کے تو وہ جو پینسل والا حصہ تھا ماں کے سر میں مارا تو اس کا وہ سر پھاڑ دیا. سالس اوپر سے میں چلا گیا, میں نے کہا کیا ہوا ہے آپ نے پٹی باندھی, ایسی چوٹ لگ گئی ہے. کیسے چوٹ لگ گئی آپ؟ پھر شاید خدا کے روح نے اس کو ڈرایا, کہنے لگی آپ سے میں کیا چھپاؤں, ان کے ابو مار رہے تھے بچے کو ساتھ, اس نے رونا شروع کر دیا تو ہیل والی جوتی میرے سر میں ماری ہے, پٹیاں لگا کے بیٹھ. آپ کسی کا درد اور بوجھ اٹھائے بغیر سالس نہیں بن سکتے. اس ماں نے ہیل والی جوتی تو کھا لی, سر تو اپنا پھڑوا لیا, لیکن باپ کے قہر سے اپنے بچے کو بچا لیا. جب باپ نے خون دیکھا کہ اس کی ماں کے میرے غصے میں جوتی اس کے سر میں مارنے سے, ہیل کے لگنے سے اس کا سر پھوٹ گیا ہے, تو اس کا بھی تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہو. ایوب اتنا بڑا بزرگ, خدا تک رسائی حاصل کرنے والا شخص, جس کے بارے میں خدا نے کہا کہ ایوب, شیطان کے سامنے خدا ایوب کے لیے کہہ رہا ہے, تو نے ایوب کا حال دیکھا, مجھ سے ڈرتا, مجھ سے پیار کرتا, راست باز آدمی, لیکن اس کے اندر بھی ایک تشنگی ہے, کاش ہمارے درمیان کوئی سالس ہوتا, اور لکھا ہے وہ ہمارے اوپر اپنا ہاتھ رکھ. آج کی کلیسیا سالس کی ضرورت ہے, بیچ میں پڑھنے والوں کی ضرورت, جن کو بائبل کی زبان میں انٹرسیسر یا شفاعت کرنے والا کہتے ہیں. جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ دروازہ میں ہوں, جو کوئی مجھ سے داخل ہوگا وہ نجات پائے گا, اور پھر اس سے آگے بڑھ کر یہ کہا کہ اندر باہر آئے جائے گا اور چارہ پائے گا, جو اندر باہر آنے جانے کا وعدہ ہے یہ شفاعت کرنے والے کے لیے ہے, کہ اس شخص کی مجھ تک رسائی ہوگی, اپنی کوئی تکلیف ہو وہ آ کر مجھے بتائے, کسی اور کی تکلیف, اس کی تکلیف ہو وہ آ کر مجھے بتائے, کیونکہ وہ اندر باہر آیا جایا کرے. اب اگر ہم مسیحی ہیں اور ہمیں خدا کی طرف سے اندر باہر جانے کی اجازت ہے یا خدا تک ہماری رسائی ہے, تو اگر ہم کسی کو دکھ میں دیکھتے ہیں, تکلیف میں دیکھتے ہیں, مسائل میں گھرا ہوا دیکھتے ہیں, برباد ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, تو جہاں ہمیں اندر باہر آنے جانے کی اجازت ہے اور ہماری وہاں تک رسائی ہے, تو اگر ہم نہ کریں تو پھر ایک آیت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, شاید اس کے ذریعے سے ہم اس بات کو سمجھ سکیں. سیمول کی کتاب نکالیے, اس کا 12 باب, سیمول نبی کی کتاب اس کا 12 باب نکالیے, 17 آیت سے میں پڑھ رہا ہوں. سیمول نبی کی کتاب اس کا 11 باب 17 آیت سے لکھا ہے, کیا آج گیہوں کاٹنے کا دن نہیں؟ میں خداوند سے عرض کروں گا کہ بادل گرجے اور پانی برسے, اور تم جان لوگے اور دیکھ بھی لوگے کہ تم نے خداوند کے حضور اپنے لیے بادشاہ مانگنے سے
کتنی بڑی شرارت کی۔ چنانچہ سموئیل نے خداوند سے عرض کی اور خداوند کی طرف سے اسی دن بادل گرجا اور پانی برسا۔ تب سب لوگ خداوند اور سموئیل سے نہایت ڈر گئے اور سب لوگوں نے سموئیل سے کہا کہ اپنے خادموں کے لیے خداوند اپنے خدا سے دعا کر۔ حالاں وہ خود بھی دعا کر سکتے تھے لیکن نبی کو کہہ رہے ہیں تو دعا کر ہمارے لیے، کیونکہ وہ تو گناہگار تھے، ان کی تو خدا تک رسائی نہیں تھی، ان سے تو خدا ناراض تھا کیونکہ انہوں نے خدا بادشاہ کی توہین کر کے اپنے لیے بادشاہ مانگا تھا۔ تو وہ کہہ رہے تو خدا سے دعا کر کہ ہم مر نہ جائیں، کیونکہ ہم نے اپنے سب گناہوں پر یہ شرارت بھی بڑھا دی ہے کہ اپنے لیے ایک بادشاہ مانگا۔ سموئیل نے لوگوں سے کہا خوف نہ کرو، یہ سب شرارت تو تم نے کی ہے، تو بھی خداوند کی پیروی سے کنارہ کشی نہ کرو بلکہ اپنے سارے دل سے خداوند کی پرستش کرو۔ تم کنارہ کشی نہ کرنا اور ورنہ باطل چیزوں کی پیروی کرنے لگو گے جو نہ فائدہ پہنچا سکتی نہ رہائی دے سکتی ہیں، اس لیے کہ وہ سب باطل ہیں، کیونکہ خداوند اپنے بڑے نام کے باعث اپنے لوگوں کو ترک نہیں کرے گا، اس لیے کہ خداوند کو یہی پسند آیا کہ تم کو اپنی قوم بنائے۔ اب رہا میں، سو خدا نہ کرے کہ تمہارے لیے دعا کرنے سے باز آ کر خداوند کا گناہگار ٹھہرو۔ کیا سمجھیں آپ اس آیت؟ اندر باہر آنے جانے، شفاعت کرنے، جس کا دعا اور شفاعت میں فرق ہے۔ دعا ہم اپنی ضروریات کے لیے کرتے ہیں، سادہ الفاظ میں انٹرسیشن یا شفاعت ایسی دعا کو کہتے ہیں جو دوسرے کے لیے کی جاتی ہے۔ یہاں پر سموئیل نبی یہ کہہ رہے کہ خدا نہ کرے کہ میں تمہارے لیے دعا نہ کر کے خدا کا کیا ٹھہروں۔ اس کا مطلب ہے جس مسیحی کی خدا تک رسائی ہے، اندر باہر آنے جانے چارہ پانے کی اس کو اجازت ہے، اگر وہ خدا کے حضور نہیں جاتا، دعا نہیں کرتا، دوسروں کے لیے شفاعت نہیں کرتا، تو اس کا مطلب کیا کر رہا ہے؟ اور ہم میں سے اسی ٹائپ کے کچھ گناہگار بیٹھے ہیں یہاں پہ کہ نہیں؟ شاید ہمیں کبھی احساس نہ ہو، جس شخص رسائی خدا تک ہے، دعا کرنے کی اجازت ہے اور اس کی دعائیں خدا سننے کا وعدہ کر چکا ہے، وہ نہیں کرتا۔ جیسے لکھا کہ جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا، یہ اس کے لیے کیا ہے؟ گناہ ہے۔ کسی کا اگر ہم بھلا کر سکتے ہیں، نہیں کرتے تو کیا کر رہے ہیں؟ گناہ کر رہے ہیں۔ جو شخص کسی کا بھلا کر سکتا ہے تو وہ نہیں کرتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے سیلف سینٹرڈنیس، اپنی ذات میں مگن رہنا، اپنی فیملی کی فکر کرنا، صرف اپنی فکر کرنا، اگلا مرے تو مرے، دوسرے کی کیا پرواہ، لا تعلقی، سخت دلی۔ اور اس سے بھی بڑھ کر میں زبانی بتاتا ہوں تاکہ میں وقت بچاؤں۔ بائبل مقدس میں آخری زمانے کی کچھ نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، کچھ نشانیاں لکھی ہیں متی کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 24 باب میں، کہ آخری دنوں میں یہ ہوگا، قوم پر قوم چڑھائی کرے گی، سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، تبعی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں سنو گے، بنچال آئیں گے، یہ سب کچھ 24 باب میں لکھا ہوا ہے۔ کچھ نشانیاں تموتیس کے خط میں پولوس رسول نے روح القدس کے ہدایت سے بیان کی تھی، اور اس نے تموتیس کو خط لکھتے ہوئے پولوس نے کہا کہ یہ جان رکھ کہ آخری زمانے میں برے دن آئیں گے۔ اس وقت اچھا ہے کہ آپ پڑھیں، تو آپ کو پتا ہو کہ یہ کیا ہے، میں زبان ہی بول سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ صرف ایک آیت پڑھ لیں، آپ کو تھوڑا سا پتہ چلے کہ یہ شفاعت نہ کرنے کی وجہ کیا ہے۔ تموتیس کے نام پولس رسول کا میں دیکھتا ہوں، پہلا یا دوسرا خط ہے، تیسرا باب ہے، جی دوسرا خط ہے، تیسرے باب کی پہلی آیت، صرف ایک آیت ہم پڑھتے ہیں، آگے بھی نشانیاں لکھی ہیں، ان کے ساتھ ہمارا واسطہ نہیں ابھی۔ تموتیس کے نام پولس رسول کا دوسرا خط، تیسرا باب، پہلی آیت میں لکھا ہے، لیکن یہ جان رکھ کہ آخیر زمانے میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زار دوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تومت لگانے والے، بے ضبط۔ دیکھیں آج کل ہر جگہ احتجاج ہے، ہر جگہ احتجاج، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دغا باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے، وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے، یعنی مذہبی نظر آئیں گے، اندر سے کھوکھلے، عملی زندگی کچھ نہیں ہے، وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول، یہ آخری زمانے میں ہوگا۔ یہ ساری جو نشانیاں پڑھی ہیں آپ نے اور سنی ہیں، سرفرست کون سی ہے؟ سرفرست کون سی ہے؟ آخری زمانے میں آدمی کیا ہوں گے؟ خود غرض۔ اگر میری قادر مطلق خدا تک رسائی ہے اور میں کسی کے دکھ درد کو لے کر اس کی رہائی کے لیے خدا کے پاس نہیں جاتا تو کون سا گناہ میں کر رہا ہوں؟ خود غرضی کا، کیونکہ مجھے تکلیف نہیں ہے نا، وہ تو کسی اور کو ہے، مجھے ہوگی تو میں جاؤں گا، مجھے ہوگی تو میں جاؤں گا۔ بہت بڑا سبب پاکستان میں، کلیسیا میں، دنیا میں شفاعت کرنے والوں کا نہ ہونا، سالسوں کی کمی، بڑا سبب اس کا یہ ہے کہ آج کی دنیا میں، دنیا خود غرض ہے، جن میں ایماندار ہم بھی شامل ہیں، خود غرض، ہمیں اپنی غرض ہے تو شاید ہم کوئی چار آنسو بھی بہائیں گے اپنے لیے، شاید ہم کوئی چار دن روزہ بھی رکھ لیں اپنی کسی مصیبت سے چھوٹنے کے لیے، لیکن یہ غرض تو کسی غیر کی ہے نا۔ تو پھر شفاعت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ شفاعت کرنے والا وہ شخص ہوتا ہے جو بے لوس، اپنی غرض نہیں ہوتی ہے، وہ دوسرے کی غرض کو اپنے اوپر پہن لیتا ہے، اور پہن کر خدا کے فضل تخت کے سامنے، جہاں اسے اندر باہر آنے جانے کی اجازت ہے، شرف ہے، اس کو حق حاصل ہے، وہاں جا کر کہتا ہے اس کا گناہ معاف کر دے، اس قوم کا گناہ معاف کر دے، ورنہ میرا نام بھی اپنی اس کتاب میں سے جو تو نے لکھی ہے۔ غرض ہوتا کبھی یہ جملہ نہ کہتا، موسیٰ کی بات، قوم گردن کھش، یہ تیری توہین کر، یہ تیری شریعت کی عدولی کرتی ہے، تو کہتا ہے تو بیچ میں سے ہٹ جا، میں اس قوم کو ہلاک کر دوں گا، اور ساتھ ساتھ موسیٰ سے کہا لیکن میں تجھے سرفراز کروں گا، تجھے میں ایک بہت بڑی قوم بناؤں گا، تو بیچ میں سے ہٹ جا۔ اس نے کہا میں بیچ میں سے نہیں ہٹوں گا۔ خود غرض ہوتا تو آج کے لیڈر، آج کے قائد کی طرح سمجھتا کہ خدا مجھے تو سرفراز کرنے کا وعدہ کر چکا ہے، مجھ سے تو خدا کہتا ہے کہ میں ایک بڑی قوم بناؤں گا، ان کو ہلاک کر دوں گا، خاموش رہتا۔ بہت بڑا رہنما تھا اور بڑا قیمتی انسان تھا، اس نے کہا نہیں، میں تیری منت کرتا ہوں، یہ قوم تو جو گناہگار ہے یہ ہے، لیکن تو تو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی ہے، تو اس قوم جیسا نہیں ہے نا، میں تیری منت کرتا ہوں، ان کا گناہ معاف کر دے، ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے جو تو نے لکھی ہے اس میں سے مٹا۔ تو جیسے ہم نے تیموتھیوس کے خط میں پڑھا کہ اخیر زمانے میں انسان خود غرض ہوں گے، کبھی اس دھوکے میں نہ رہنا کہ اخیر زمانہ میں گناہگار خود غرض ہوں گے، یہ اس دھوکے میں نہ رہنا، اخیر زمانہ میں عین ممکن ہے کہ خدا پرستی کا اقرار کرنے والے بھی خود غرضی سے کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ہوں۔
جو آدمی خود غرض ہے، جو ایماندار خود غرض ہے، جو خاندان خود غرض ہے، کبھی اس سے توقع نہ کرنا کہ وہ کسی کے لیے شفاعت کرنے اپنی ہستی، اپنی میں، اپنی احتیاجات، اپنی ضروریات کو پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے، دوسرے کی ضروریات کو خدا کے فضل کے تخت کے سامنے رکھنا پڑتا، وگرنہ ہم شفاعت کرنے والے، ہم سالس बनने वाले नहीं बन सकेंगे। कभी आप नहमिया की किताब का पहला बार बैठकर तहमल से पढ़िए। ईरान इराक में बहुत बड़ी उस वक्त की सल्तनत थी और वहां कसरे सोसन में बहुत बड़ा सरकारी मुलाजम था नहमिया। अच्छी नौकरी है, सरकारी नौकरी है, बादशाह के दरबार में रहता है, नौकर चाकर हैं, अच्छी तनख्वाह है, मरात है, इज्जत है, दौलत शौहरत सब कुछ है। लेकिन यरूशलम की फसील गिरी हुई थी दुश्मनों के सबब से और पत्थर जले हुए थे। बड़े बड़े कीमती लोगों को वो जंगी कैदी बनाकर इराक ईरान में ले आए थे और जो गरीब गुरबा थे मस्कीन थे उनको उधर ही छोड़ दिया था। लेकिन नहमिया महल में भी रहता हुआ इसका दिमाग जो था यरूशलम की तरफ था, बैठकर रोता रहता है। कई दिन तक उसने खाना नहीं खाया है और खुदा से दुआ कर रहा है, तू अपनी कौम के लिए कुछ नहीं करेगा? खुदा बाप अपने लोगों की हालत देख, यरूशलेम जाओ के कभी अजमत की अलामत थी, जो तेरा शहर है तेरे नाम से कहलाता है, फसील गिरी हुई है, पत्थर जले हुए पत्थरों के ढेर हर तरफ नजर आ रहे हैं। दुश्मन हम पर अंगुष्ट नुमाई करते हैं कि यही सच्चे खुदा के परस्तार थे, कहते थे हमारे यहोवा जैसा किसी का और कोई खुदा नहीं है, तो बचा तो ना सका इनको। हम लानत और तमस्कर का बायस हैं, हमारे नाजुक बुजुर्ग अब बच्चे कसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, हैकल की ईंट से ईंट बजा दी गई है, इबादत खाना भी नहीं रहा है, और ये शख्स दुआ कर रहे हैं, मातम कर रहा है। कई दिन तक उसने रोटी नहीं खाई, इतना उदास, इतना परेशान कि बादशाह ने कहा तेरा चेहरा उदास क्यों है? उन वक्तों में ये मनहूसियत समझी जाती थी कि कोई मुलाजम बादशाह के सामने मुरझाया हुआ चेहरा लेकर जाए, बादशाह फौरन ऐसे शख्स का सर कलम करने का हुक्म दे देते थे, क्योंकि वो लानती समझा जा मनहूस समझा जाता था। नहमिया से कहा गया, उसने रिस्क लिया, अंदर से इतना दर्द है कौम का, चेहरा उसका उतरा हुआ है और बादशाह भांप लेता है, नहमिया क्या बात है, क्यों तो उदास? उसने कहा मैं तो अच्छी जगह में रहता हूँ, मेरा चेहरा उदास क्यों ना हो, मेरे बाप दादा की कब्रों की और उनकी हड्डियों की बेहरमती हो रही है, मेरे खुदा का घर नहीं रहा है, हमारी कौम अपनी जगह पर नहीं रही है और हमारे गरीब गुरबा की हालत बड़ी बुरी है, तो मेरा चेहरा उदास क्यों ना हो। उसने कहा तू क्या चाहता है? उसने कहा मुझे कुछ वक्त के लिए सरकारी छुट्टी दी जाए ताकि मैं जाकर अपने लोगों का हाल दरियाफ्त करूं, मैं फिर से इस फसील को बनवाऊं, अपने हौसला हारे हुए कमज़ोर और गरीब यहूदी बहन भाइयों को जाकर उनको तसल्ली दूँ, उनको उभारूँ कि खुदा अभी भी तुम्हें बहाल करेगा। बादशाह की नज़र करम उस पर हुई, बादशाह ने सरकारी छुट्टी दे दी उसको, साथ जितनी मरात उसने मांगी सरकारी फंड भी दे दिया, तहफ़ के लिए उसको मुहाफ़ भी दे दिए। और आगे फिर स्टोरी शुरू होती है नहमिया की किताब में कि किस तरह से ये गया, बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर था, लोगों को मुनज़्ज़म किया, सर्वे किया सारे शहर का, उसके बाद फसील बनाने का काम शुरू किया, फाटक लगवाए, बिंडे उनके लगवाए, लोगों को हौसला दिया, फिर से इबादत का सिलसिला शुरू किया, अज़रा काहिन को बुलाया गया, बाइबल भी किसी के पास, पुराना अहदनामा भी किसी के पास नहीं था, एक बंदा अज़रा था उसके पास था, अज़रा काहिन को बुलाया, वो इस तरह के एक मंबर पर चढ़कर जब उसने कलाम सुनाया तो लोग फूट फूट कर रोने लगे कि बाइबल में क्या लिखा, हम क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से कौम के अंदर रिवाइवल आया, क्यों? एक आदमी जो खुद अच्छी जगह पर था, आरामदेह हालत में था, उसने अपनी कौम का दर्द लिया, अपने ऊपर बोझ लिया, खुदा के हजूर उसने दुआ की और वो सालस बना, वो शफायत करने वाला बना, खुदा ने हाकमों का दिल भी उसकी तरफ मायल कर दिया और उसको कंसेशंस मिल गए, मराहत मिल गई, सरकारी छुट्टी मिल गई اور سرکاری خط مل گئے، راہداریاں مل گئیں، اور اس طرح سے ایک بڑا کام ایک شخص نے کر کے خدا کا جلال ظاہر کیا۔ مجھے کوئی شک نہیں اس بات میں کہ آخری زمانے میں خود غرضی کے سبب سے، اپنی غرضیں پوری کرنے اور اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے سلسلے میں انسان اس طرح خود غرض ہو گیا ہے کہ وہ سیم النبی کے وسیلے سے بخشے گئے اس مکاشفے کو بھول گیا ہے کہ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کہ میں تمہارے لیے دعا نہ کر کے، دعا میں ناغا کر کے میں خدا کا گناہگار ٹھہروں۔ اس کو پتا تھا یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں زندوں اور مردوں کے درمیان کھڑا ہوں۔ رومیوں کے نام پولوس رسول کا خط نکالیے، رومیوں کے نام پولوس رسول کا خط نواں باب نکالیے، رومیوں کے نام پولوس رسول کا خط اس کا نواں باب، اس کی پہلی آیت سے یوں لکھا ہے، میں مسیح میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، اور میرا دل بھی روح القدس میں گواہی دیتا ہے کہ مجھے بڑا، اور میرا دل برابر دکھتا رہتا ہے۔ مجھے بڑا غم ہے، چھوٹا غم نہیں ہے۔ میں کبھی کبھی جذبات میں آ کے دعا نہیں کرتا، برابر میرا دل دکھتا رہتا ہے لگاتار۔ کئی لوگوں کو کبھی کبھی جوش آتا ہے اور چار دن کا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، سٹیڈ فاسٹنس نہیں ہے، ثابت قدمی نہیں ہے، استقلال نہیں ہے، مستقل مزاجی نہیں ہے۔ میرا دل بھی روح القدس میں گواہی دیتا ہے کہ مجھے بڑا غم ہے اور میرا دل برابر دکھتا رہتا ہے، کیونکہ مجھے یہاں تک منظور ہوتا کہ اپنے بھائیوں کی خاطر جو جسم کے روح سے میرے کراپتی ہیں میں خود مسیح سے محروم ہو جاتا۔ اگر وہ مسیح سے محروم ہو جاتا تو کہاں جاتا، کہاں جاتا؟ دوزخ میں۔ پولوس کی بات ہو، یعنی خداوند میں اگر میرے لیے ممکن ہو میں دوزخ میں چلا جاؤں تو چلا جاؤں، میرے یہودی بھائی نہ جائیں، وہ نہ جائیں۔ وہ تیرے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں لیکن سمجھ کے ساتھ نہیں رکھتے ہیں، وہ بڑے مذہبی اور روحانی اور شریعت پر تقیہ کرنے والے تو بنتے ہیں لیکن شریعت کی عدولی کرتے ہیں اور فضل کو پہچانتے نہیں ہیں، اور مجھے معلوم ہے ان کا انجام کیا ہے۔ اس لیے میرا دل برابر دکھتا ہے اور مجھے بڑا غم ہے ان کا۔ آگے گیارہویں باب کو پڑھیں تو پھر یہی بات وہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میری دلی آرزو یہ ہے، گیارہویں باب میں میری دلی آرزو یہ ہے کہ وہ کیا پائیں، نجات پائیں۔ شاید آپ نے کبھی ان آنکھوں سے دیکھا کہ نہیں، اس کلیسیا میں بہت ساری فخر کی باتیں ہیں اور اس کلیسیا میں بہت ساری بڑی بڑی خامیاں ہیں جس کا عام آدمی کو پتہ بھی نہیں، اور ان میں بڑی خامی ایونجلزم کا نہ ہونا، بشارت کا نہ ہونا۔ پچھلے 6-7 سالوں میں کوئی نئی جگہ پر ہم نے کلیسیا قائم نہیں، کوئی بتا دے۔ بشارت کی بنیاد دکھ ہے جو پولوس کو ہے، مجھے بڑا غم ہے، میرا دل برابر دکھتا رہتا ہے۔ جس کلیسیا کو اور اس کے رہنماؤں کو درد ہے کہ روحیں ہلاک ہو رہی ہیں، یا ہمارے اپنے ہی جو خداوند کے نام سے کہلاتے ہیں وہ شکست خوردہ زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اس درد کو لے کر، اس درد کو لے کر خدا کے فضل کے تخت کے سامنے جائیں گے، شفاعت کریں گے تاکہ گناہگار توبہ کریں، نجات پائیں، سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ اگر اس کلیسیا میں کچھ 600-700 لوگ عبادت کرتے ہیں، یہاں کم از کم کو 5,000 لوگ ہونے چاہیے۔ وہ کیسے ہوں گے؟ جیسے جیسے لوگ نجات پا کر کلیسیا میں شامل ہوں گے کلیسیا بڑھے گی، لیکن ہم اسی سے بہت مطمئن ہیں اور ہمارے اندر یہی بڑا فخر ہے کہ بہت کچھ ہے۔ میں مطمئن نہیں، کیونکہ ایونجلزم جو ہے وہ درد سے شروع ہوتا ہے۔ میرے گھر میں میرا خیال ہے کہ کم از کم کوئی 25 سال سے سسٹر ایلس آ کے ٹھہرتی رہی ہیں، جب بھی وہ آئی ہیں 25 سال سے، اور میں نے کئی دفعہ ان کو اپنے کمرے میں بند گھنٹوں گھنٹے سسکیاں لے کر دعا کرتے ہوئے میں نے سنا ہے، کسی عبادت میں جانے سے پہلے کئی گھنٹے آہیں بھر بھر کر، رو رو کر، سسکیاں لے لے کے وہ دعا کر رہی ہوتی ہے کہ آج جہاں میں عبادت کروانے کے لیے جا رہی ہوں کوئی نہ کوئی نجات پا جائے, کوئی نہ کوئی نجات پا جائے, کوئی نہ کوئی نجات پا جائے. 85 سال کی عمر, ہمارے کئی بزرگوں نے بھی اپنی زندگی سے ہمیں سکھایا جو آج زندہ ہیں. بائبل میں تو جو ہیں موسیٰ جیسے وہ تو ہیں ہی, پالوس جیسے وہ تو ہے. بہنوں بھائیوں, اگر کبھی آپ سالس بن گئے, اگر آپ کو آج کے پیغام کی سمجھ آ گئی, آپ شفاعت کرنے والے بن گئے, تو میرا ایمان ہے کہ آپ خدا کی حضوری میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جائیں گے. کیونکہ جن کی کوششوں سے, جن کے آنسوؤں سے, جن کے اپنی نیند اور آرام قربان کرنے سے, جن کے کوئی ایک دو مرتبہ کا کھانا چھوڑنے سے, جن کے کسی کا دکھ بانٹنے کے نتیجے میں کوئی شخص نجات پا جائے, خدا کی نگاہ میں اس کی بڑی قدر ہے. آسمان پر فرشتے خوشی مناتے ہیں. ایسے لوگ جب دوسری دنیا میں جائیں گے تو خالی ہاتھ نہیں جائیں گے, خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. وہ کچھ جیتی ہوئی روحیں کہ خدا مند اس خاندان کا مجھے پتہ چلا, میں اس کے لیے دعا کرتی رہی, میں اس کے لیے دعا کرتا رہا, مجھے اس گھر کی اس ضرورت کا پتہ چلا, مجھے اس زندگی کی اس کرب کی اور گمراہی کی خبر ملی, میں اس کے لیے دعا کرتا رہا, تیرے حضور فریاد کرتا رہا. جیسے تیرا بیٹا باپ کے دینے ہاتھ بیٹھ کر آج کے دن تک ہماری شفاعت کر رہا ہے, میں بھی کرتا رہا, میں بھی کرتی رہی. تیری مہربانی کہ تو نے اس کو نجات دے دی. آج یہ تیرے سامنے جو توڑا تو نے مجھے آنسوؤں کا دیا تھا, بیوہ کی دو دمڑیوں کی طرح وہ میں نے تیرے حضور استعمال کیا, اور یہ جیتی ہوئی روحیں لے کر میں تیری الہی بارگاہ میں آئی ہوں, آیا ہوں. پھر آپ کو اس آیت کی سمجھ آئے گی کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے. جس نے اپنے لیے کام کیا, اپنی فیملی کے لیے کام کیا, خدا کے لیے کچھ کیا ہی نہیں, تو اس نے اجر, وہ کس اجر کا منتظر ہے؟ ہم دھوکے میں نہ رہیں. بائبل اٹھا کر گھومنا, مذہبی نظر آنا, خدا سے محبت رکھنے والا نظر آنا, باتوں میں کسی کو جیتنے نہ دینا, یہ کوئی روحانیت, یہ ایک پھلدار درخت کے صرف ہرے پتے ہیں. خداوند کا شکر ہو ہرے پتوں کے لیے بھی, کیونکہ سوکھے درخت سے وہ کیا ہیں, بہتر. لیکن خداوند کو ہرے پتوں کی تو ضرورت نہیں ہے نا. خداوند کیا تلاش کرتا ان ہرے پتوں میں, اور جب نہ دیکھا تو کیا سزا دی, آئندہ کبھی تیرے میں پھل نہ لگ. میرے باپ کا جلال اسی سے ظاہر ہوتا ہے, میرے باپ کی عزت ایسے ہی ہوتی ہے جب تم بہت سا پھل لا. تو خدا پھل ڈھونڈتا ہے, خدا پھل ڈھونڈتا ہے. جو شخص خود غرض ہے, جس کا دل کسی اور کے دکھ کے لیے دکھ سے بھر نہیں جاتا, وہ شفاعت کرنے والا نہیں. آئے ذرا میرے ساتھ یسعیاہ نبی کا صحیفہ, اس کا 53 باب نکالیں. یسعیاہ نبی کا صحیفہ, اس کا 53 باب. پہلی آیت سے پڑھتا ہوں, ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا, اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا, پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خوش زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے. نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے, نہ خوبصورتی, اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں. وہ آدمیوں میں حقیر و مردود, مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا, لوگ اس سے گویا رو پوش تھے, اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر, ہم نے اس کی قدر کچھ قدر نہ جانی. آگے لکھا ہے تو بھی اس نے ہماری مشقتیں, اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا. شفاعت کرنے سے مراد ہے کسی کا, کسی کی مشقت, کسی کا دکھ, کسی کی پریشانی اپنے اوپر لے لے. خداوند یسوع مسیح نے کہا, آئے محنت اٹھانے والو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگو, سب میرے پاس آؤ, میں تمہیں کیا دوں گا, آرام دوں گا. تو بوجھ کہاں گئے؟ بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیے, اپنے پاس سے کیا دے دیا, آرام دے دیا. بوجھ مجھے دے دو, تم نہیں نہ اٹھا سکتے. یہی بوجھ تمہیں کچل رہا ہے, کسی بات کی فکر نہ کرو, اپنی ساری فکریں کیا کر دو, اس پر ڈال دو یا لاد دو. ٹھیک ہے, اس پر ڈال دو, اس سے تمہاری فکر ہے, تم سکون لے لو, تم راحت لے لو, तुम छुटकारा ले लो, तुम आसानी ले लो, तुम्हारा दुख दूर हो जाए, तुम्हारा दुख मैं ले लेता हूं।
हमने उसकी कुछ कदर ना की तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली।
फिर ना सिर्फ उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली, बारहवीं आयत में एक और सच्चाई पड़ी है,
मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा। क्यों बांट लेगा? क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए,
Someone has to pour out his or her life। शफायत ये होती है कि किसी के रंज को, दुख को, परेशानी को, जरूरत को इस कदर अपना लिया जाए, अपना बना लिया जाए कि उसके छुटकारे के लिए अपनी जान उंडेल। मसीह ने ऐसे ही किया। उसकी अपनी जात में तो गुनाह नहीं था, वो तो गुनाह से मुबर्रा था, वो गुनाह से वाकफ ना था, लेकिन हमारी मशक्तियाँ अपने ऊपर उठा ली और फिर हमारे वास्ते अपनी जान को उंडेल दिया। अगर आप थोड़ी सी कभी रिसर्च करें दुनिया में शफायत करने वाले बंदों की, तो ऐसे लोग हैं जो चार चार, पांच पांच, छः छः, आठ आठ घंटे खुदा के हजूर दुआ करते। एक अंग्रेज था जो बहरवरान जगह पे दुआ करता था। कहते हैं वो दुआ करता था, ऊपर से बर्फ़ पड़ती रहती थी, इतना वो खुदा के हाथों में होता था कि बर्फ़ पड़ पड़ कर उसके गले तक आ जाती थी, लेकिन वो शफायत करने से बाज नहीं आता था कि उसके अंदर ये दर्द पाया गया। जॉन वेज़ली जैसे बुजुर्ग जिन्होंने कहा कि सारी दुनिया हमारी पैरिश है, मैं सारी दुनिया को जीतना चाहता हूँ, मुझे रूहें दे, मुझे रूहें दे। लाखों मील सिर्फ एक घोड़े पर सवार होकर, सात किताबें भी पढ़ना बड़ा आलम आदमी था, कई खादमों को पढ़ने की आदत नहीं है, इससे रूहानी तरक्की रुकी रहती है, आलम था। घोड़े पर बैठे बैठे नफ्सियात की किताबें पढ़ रहा है, फ़लसफे की किताबें पढ़ रहा है और अपने इलम में इजाफा कर रहा है, मैसेज तैयार कर रहा है। आज इंग्लिस्तान के कोने कोने में मैथोडिस्ट चर्च आपको मिले, आलिशान बिल्डिंग्स, इस एक आदमी अपनी कौम का बोझ लेने का। और खुदा का खादम था, मुझे नाम याद है, उसने कहा मुझे या स्कॉटलैंड दे दे या मुझे मौत दे दे, मैं एक चीज़ को चुनूंगा। यहाँ तो स्कॉटलैंड में लोग निजात पाने लगे, अगर खुदा नहीं तो फिर मुझे भी उठा ले, मैं नहीं जीना चाहता। उस आदमी की दुआ के नतीजे में स्कॉटलैंड में बेदारी आ गई। लिहाजा किफायत करने वाला अगर खुद गर्स है, जो कि आखिरी जमाने में लोग होंगे और जिनमें ईमानदार भी शामिल होंगे, कोई किसी के लिए शफायत नहीं करेगा। बड़े दुख के साथ फिलिप्पी की कलीसिया को खत लिखते हुए पौलुस ने कहा, सबको अपनी अपनी फिक्र है ना के खुदावंद यस्सू की। तमोती इसको वो कहता है कि सबको अपनी अपनी फिक्र है, खुदा की फिक्र नहीं है। मेरा ख्याल है कि आज हमारे लिए अपना इम्तहान करने की भी ज़रूरत है। क्या हमें अपनी फिक्र है, अपने घराने की फिक्र है, अपने और अपने घराने की सरफराजी, इकबाल मंदी, ज़रूरियात के पूरे पूरे किए जाने की और इज़्ज़त की और दीगर चीज़ों की हमें फिक्र है, या हमें कोई खुदा और उसकी कलीसिया की भी कोई फिक्र है? इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उसकी भी हमें कोई फिक्र है? क्या हमें इस बात की भी फिक्र है कि अगर मैं खुदा तक रसाई रखता हूँ और इसके बावजूद भी मैं शफायत नहीं करता, दुआ नहीं करता, तो मैं दुआ ना कर के गुनाहगार ठहरता हूँ? खुदा ना करे कि मैं दुआ ना करके मैं खुदा का गुनाहगार ठहरूं। एक यस्सु था जो दरमियानी बना, और आज उस एक यस्सु के दरमियानी बनने के वसीला से दुनिया में कितने लोग हैं जो शैतान के जबर से, जुल्म से, कैद से आज़ाद हो गए हैं, ठीक है? और आज उसका मिशन हमें पूरा करना, हम उसके पैरोकार हैं। हमारे लिए लिखा है شاگرد کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے استاد کی مانند ہو. جب ہم اپنے استاد کی مانند بننا چاہتے ہیں تو ضروری بات ہے کہ وہ ہمارا استاد جس کے بارے میں لکھا ہے عبرانیوں کے خط میں کہ اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار پکار کر آنسو بہا بہا کر دعائیں کیں, اور آگے لکھا ہے خدا پرستی کے سبب سے اس کی سنی گئی. آج اپنا امتحان ہم خود ہی کر لیں, خود ہی کر لیں اپنا امتحان, اپنا جج بن کر کہ اپنی ذات اور اپنے خاندانی مفاد کو چھوڑ کر کب کسی کے لیے ہمارے آنکھوں سے آنسو بہے. وہ بہ ہی نہیں سکتے کہ اگر ہم خود غرض ہیں, اگر ہم اپنی ذات میں مگن رہنے والے ہیں, اگر ہم اپنی چھوٹی سی بادشاہت میں اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ کر ہم اسی میں جی رہے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. سالس بننے کے لیے دکھ بھی سہنا پڑتا ہے. میں نے ایک ماں کی کہانی آپ کو سچی کہانی بتائی ہے. دکھ مسیح ایسی درمیانی نہیں بنا, سلیب کا دکھ سہا. نتیجہ کیا نکلا؟ اس کو وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے. میں آپ کو اس سے بڑھ کر نہیں بتا سکتا کہ آج کے دور میں ارد گرد ہونے والی بربادی اور تباہی اور کلیسا کا غیر مؤثر اور غیر فعال ہونے کے باعث آج کس قدر کلیسیا کو خدا کے حضور ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے. موسیٰ اپنی قوم کے لیے جب تک ہاتھ اٹھائے رکھتا تھا فلسطینیوں کے ساتھ لڑائی میں بنی اسرائیل قوم غالب آتے تھے. جب اس بزرگ آدمی کے ہاتھ تھک گئے وہ نیچے کر لیتا تھا تو دشمن غالب آتے تھے. پھر انہوں نے ہارون اور حور کو بلایا, ان دونوں نے اس کے ایک سائڈ سے بازو ادھر سے پکڑا کدھر سے پکڑا کہ اس بزرگ کے ہاتھ اوپر ہیں کیونکہ ہاتھ نیچے کرتا ہے تو ہمیں شکست ہونے لگتی ہے, اور وہ اوپر ہاتھ کر کے وہ شفاعت کرتا ہے اور بنی اسرائیل قوم اپنے دشمنوں پر غالب آتی ہے. آج کلیسیا اتنی طاقتور نہیں ہے جتنی ہم سمجھ بیٹھے ہوئے ہیں. آج کلیسیا جس کے وسیلے سے خدا اپنی طرح طرح کی حکمت اور قدرت اختیار والوں اور تاریکی کی قوتوں جو آسمانی مقاموں میں ہیں, جس طور سے کلیسیا کے وسیلے سے خدا بتانا چاہتا ہے اس طور سے نہیں ہے, کیونکہ کلیسیا میں بھی خود غرض لوگوں کی کمی نہیں. بے غرض, بے لوس, سیلف لیس ایماندار جہاں بھی موجود ہوئے ہیں انہوں نے اپنی ضروریات کو, اپنے مفادات کو پیچھے چھوڑا ہے اور انہوں نے اپنی جانیں اونڈے لی ہیں, اپنے فیوچر انہوں نے نہیں دیکھے ہیں, نفع نقصان نہیں دیکھا ہے, صرف اپنے استاد کی پیروی کرتے ہوئے, اپنے استاد کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے اپنا آپ دوسروں کے لیے دے دیا, جس کے نتیجے میں بہت سے کام آئے. ہم چند لمحوں کے لیے خداوند کے حضور اس کے فضل کے تخت کے سامنے کھڑے ہوں, اپنی زندگی پر غور کریں. ایک دن ایک آدمی مجھے ملا, وہ ایئر فورس میں پائلٹ تھا, اس کے بعد وہ میں نام نہیں لیتا, وہ اسلام آباد میں کسی بہت بڑے عہدے پر ہے, اور مجھے موقع ملا کہ میں اس اہم ادارے میں جا کے اس آدمی سے ملوں. بڑا کہہ لیں سخت دل آدمی, بڑے امیر ترین گھرانے سے اور خدا سے بہت دور, اور اس کی بیوی نجات یافتہ تھی. مجھے پتہ چلا کہ آج کل یہ آدمی لوگوں کے لیے دعائیں کرتا ہے تو لوگوں کو شفا ہوتی ہے, تو مختلف لوگوں سے اس نے مجھے پیغام بھجوایا کہ بھائی ضیاء اگر آپ کبھی اسلام آباد آئیں مجھے ضرور ملیں. میرے بھی بڑا اشتیاق تھا کہ اس کی زندگی کیسے بدلی ہے, میں ذرا اس کی گواہی تو سنوں. میں ایک دن ڈیرہ اسماعیل خان گیا لاسٹ ایئر, تو میں نے اس سے اپوائنٹمنٹ کر کے تو میں گیا اس آدمی کو ملا, تو میں چونکہ اس کی جانتا ہوں فیملی کو اور وہ کیا ہے, تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کو نجات کا تجربہ کیسے ہوا, تو اس نے ایک خادم کا ذکر کیا جس کو میں بھی جانتا ہوں. کہنے لگا فلاں خادم کو تو آپ جانتے ہیں نا. میں نے کہا اچھی طرح. کہنے لگا اب وہ خادم اس دنیا میں نہیں ہے لیکن آج میں آپ کو اس خادم کی گواہی دیتا ہوں. میں نے کہا کیا. کہنے لگا کہ میری بیوی نجات یافتہ تھی تو میں خدا سے بڑا دور تھا, تو میری بیوی نے اس خادم سے کہا کہ میرا آدمی خدا کے قریب نہیں آتا, آپ اس کی نجات کے لیے دعا کریں. تو اس خادم نے اس کو کہا کہ میں نے تو تیرے آدمی کو نہیں دیکھا, تو اس کی مجھے ایک تصویر لا کے دے, کیونکہ وہ ایئر فورس میں تھا, وہ پائلٹ تھا اس وقت. تو اس نے کہا کہ تو اس کی تصویر مجھے لا کے دے. اس بہن نے اپنے شوہر کی جس کی وہ نجات چاہتی تھی اس خادم کو تصویر دے دی. وہ خادم کیا کرتا تھا, جب وہ دعا کرتا تھا جس بندے کو اپنے اس کے سامنے تصویر رکھ کے اس کے لیے دعا کرتا تھا, جس کے نتیجے میں روح القدس نازل ہوا اس آدمی پر اور گناہ کے خلاف گہری اس کو قائلیت ہوئی, جس کے نتیجے میں اس نے توبہ کر لی, بپتسمہ لے لیا, پاک روح سے معمور ہو گیا. آج خدا اس کو شفا کے لیے استعمال کرتا, غیر قومیں بھی اس کے پاس آتی ہیں. ابھی میری پچھلے سال اس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. کہنا میں آپ کو کیا چاہتا ہوں, مقدسین کی دعائیں, پیشواؤں کی دعائیں, ایمانداروں کی دعائیں کسی شخص کی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہیں. بیوی نے کیوں اپنے شوہر کی تصویر دی, بیوی نے خادم سے کیوں بار بار درخواست کی, کیونکہ اس کو درد تھا کہ میرا شوہر خدا سے بہت دور ہے, یہ دوزخ میں جائے گا, تو میں نہیں چاہتی یہ جائے. خدا نے ایک معجزہ کیا. میں آپ کو من گھڑت کہانیاں نہیں بتا رہا, میں خدا کی حضوری میں کھڑا ہوں, میں آپ کو بائبل کی سچائیاں بتا رہا ہوں. اس طرح سے ہوتا ہے. آئے ہم خدا کے حضور, آج اپنا آپ دیکھیں. آخری زمانے کی اس نشانی کے تناظر میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ اخیر زمانہ میں آدمی خود غرض ہوں گے. ان کو دعا سے زیادہ نیند پیاری ہوئے گی, ان کو روزے سے زیادہ روٹی پیاری ہوئے, ان کو گھٹنوں کے بل ہونے کی بجائے آرام کرنا پسند ہوگا. کیا ہم ان میں سے تو نہیں, یا ہم دوسرے کا دکھ اپنے اوپر لینے والے. کسی شخص کی برائی کرنا آسان ہے, کسی شخص کے گناہ اور قصور گنوانا آسان ہے, رخنا میں کھڑا ہونا, زندوں اور مردوں کے درمیان کھڑا ہونا اور خدا سے فریاد کرنا کس کا گناہ معاف کر دے, یسوع مسیح کی طرح جس نے صلیب پر کہا کہ اے باپ ان کا گناہ معاف کر دے یہ نہیں جانتے, سٹیفنس کی طرح جس نے اپنے سنسار کرنے والوں کے حق میں کہا کہ اے باپ یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگا. یہ ہے شفاعت, یہ ہے مسیح کی مانند بننا, یہ ہے سالس بننا. خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کلیسیا میں کچھ بہنوں کو خدا نے رہنمائی دی ہے پچھلے اتوار کے پیغام کے نتیجے میں, اور دوپہر کو 2 سے 3 بجے تک ہر روز بغیر 2 سے 3 بجے تک یہاں 10, 12, 15, 16 بہنیں اکٹھی ہوتی ہیں گھنٹہ اس سنے ہوئے کلام پر عمل کرنے کے لیے, اور مجھے پتہ ہے اس کے نتائج نکلنے کو ہیں. خدا بے انصاف نہیں ہے کہ اس محبت اور محنت کو بھول جائے. جب ہم سنے ہوئے خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو خدا دعا کے جواب میں, جیسے اس نے کہا راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا. ہم دکھ کو رکھیں خدا سے, شامل ہو جائیں ایک روح میں, خدا تک رسائی حاصل کریں. ہمیں اندر باہر آنے جانے کی اجازت ہے, اس اجازت سے فائدہ اٹھائیں, خدا کے کام میں شریک ہوں, خدا کی مرضی بجا لائیں, اپنوں کے لیے اور اپنے ہم وطنوں کے لیے باعث سے برکت بنیے, کیونکہ ہم باعث سے برکت بننے کے لیے بلائے گئے ہیں. ہمارے زندہ آسمانی باپ, آج صبح ہم تیری عدالت میں کھڑے. ہم اپنا وقت کس طرح سے استعمال کرتے ہیں, ہم وہ وسائل جو آپ نے ہمیں بخش رکھے ہیں ان کو کس کے لیے اور کس طور سے استعمال کرتے ہیں, ہمارے دل کہاں لگے ہوئے ہیں, ہماری دلچسپیاں کیا ہیں, ہماری مصروفیات کیا ہیں, ہماری خود غرضیاں کیا ہیں. ہم ایک دوسرے سے تو وہ چھپی ہو سکتی ہیں لیکن آپ سے چھپی ہوئی نہیں. ہم ان تمام لوگوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو ہماری نجات کے لیے سالس بنے, جنہوں نے ہمارے لیے شفاعت کی, آنسو بہائے, جس کے نتیجے میں ہمیں سچائی کی پہچان مل گئی اور نجات مل گئی. خدا باپ ہم دل کی گہرائی سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں, خاص طور پر تیرے بیٹے کے لیے
جس نے درمیانی بننا قبول کر لیا۔
وہ آسمان چھوڑا تھا اور اتنی گھٹیا جگہ آنا قبول کر لیا۔ آج ہمیں بھی توفیق دے کہ جہاں جہاں سے ہمیں نیچے اترنے کی ضرورت ہے ہم سننے والے کان رکھنے کی وجہ سے نیچے اتر آئے ہیں، اونچے اونچے خیالات باندھنے کی بجائے ادنا لوگوں کی طرف متوجہ ہو جائیں۔
دنیا کے با اثر افراد اور اداروں تک ہماری رسائی ہو یا نہ ہو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم دل سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری تیرے بیٹے کے کفارے کے وسیلے سے ایک روح میں تجھ تک رسائی ہے۔ یہ اجازت، یہ فضل، یہ توفیق، یہ کرم آپ کی طرف سے ہم پر ہوا ہے۔ اندر باہر آنے جانے کی جو اجازت ہے، کھلا دروازہ ہے، حق ہے، شرط ہے، اس کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑ، ہمیں ہوش میں آنے کی توفیق دے خداوند۔ آخری زمانے میں جبکہ لوگ خود غرض ہوں گے، ہم بھی اسی فرشت میں نہ ہوں، ہم اسی قطار میں کھڑے ہوئے نہ ہوں، بلکہ خداوند ہم ثابت کر سکیں کہ ہم دنیا کے نہیں ہیں، ہم دنیا میں سے الگ کیے گئے ہیں، ہم اپنے لیے نہیں جیتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے جیتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے جیتے رہیں گے۔ خدا باپ ہماری مدد کر، جو ہماری کمزوریاں ہمیں آسانی سے الجھا لیتی ہیں ان پر تو ہمیں فتح دے دے، فتح سے بڑھ کر غلبہ دے دے۔ آج ایک ایک اپنے بیٹے اور بیٹی سے
اپنی اس مدھم آواز میں بات چیت کر، اے خدا تیرا کلام ہی ہے جو ہمارا علاج ہے، جو ہمارے رویوں پر، فیصلہ جات پر، طور طریقوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آج میں اپنی زندگی میں، اپنے گھرانے کی زندگی میں اور ساری کلیسیا میں، میں تیری الہی مداخلت کے لیے، میں تیری ڈیوائن انٹرونشن کے لیے تیرے حضور فریاد کرتا ہوا، اے خدا کتنے دن ہم جیتے رہیں گے، کیا کچھ ہم لے جائیں گے، کیا کچھ ہم کر لیں گے تیرے بغیر۔ عزت، دولت، شہرت، مال دولت، یہ ساری چیزیں تو فضول ہیں، ان کو تو زنگ لگ جائے گا، کیڑا لگ جائے گا، جل جائیں گی، جل جائیں گی، جل جائیں گی، جل جائیں گی، جن کے پیچھے آج ہم پڑے ہوئے ہیں۔ اندیکھی چیزیں جو ابدی ہیں ان کی تلاش میں اور ان کے خیال میں لگے رہنے کا، اور اپنے توڑے اس احساس کے ساتھ کہ ہمیں ان کا جواب دینا ہوگا،
استعمال ملانے کی بڑی توفیق دے دے اے خدا۔ اپنے لوگوں کو ہوشیار اور بیدار کر، اپنے لوگوں کو ہوشیار اور بیدار کر، اپنے لوگوں کو ذمہ دار بنا، اپنے کام میں شریک کر اے خدا، اپنے کام میں شریک کر، تاکہ کل کو تیری حضوری میں ہمیں کھڑے ہو کے چھاتی نہ پیٹنی پڑے، بلکہ ہم خداوند تیری حضوری میں اجر حاصل کرنے کے، اچھا مرتبہ حاصل کرنے کے لائق ٹھہرے۔ اس سارے بوئے گئے بیج کی حفاظت کر، ہم تیرے پیارے بیٹے اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کے پاک نام کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں، آمین۔ تشریف